أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين دعاء سلامة إمام زمانة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات بر محمد وآل محمد. شب عاشوراء حسینی ہے. وہ دن قریب آ گیا کہ جب فاطمہ زہرا کا گھر کربلا کے بیابان میں اجڑ جائے گا. آج کی رات شہیدوں کی رات ہے، کل کی رات یتیموں کی رات ہوگی. آج بہن کے پاس بھائی موجود ہے، بیٹی کے پاس بابا موجود ہے، کل کی رات اسیروں کی رات ہوگی. دس دنوں میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ فرش عزائے حسین پر آ کر بیٹھ سکیں, ماتم اور عزاداری کر سکیں. اس توفیق کا صلہ اور اجر یہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں دس دن مجلس حسین میں شرکت کی, وہاں سارا سال مقصد حسین بھی یاد رہے اور ساتھ ساتھ اس پر عمل ہوتا رہے. سید الشہداء کون ہیں؟ ان کا تعارف زیارت وارثہ کے ذریعے سے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا, اور کل اس بات کو عرض کیا کہ وہ حسین کہ جن کی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں اور جن کے دادا حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں اور جن کی نانی شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں, جن کے بارے میں زیارت وارثہ میں یوں اشارہ ہوا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا. مولا آپ کا نور پاک اصلاب سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا اور نجاست اور جاہلیت نے آپ کے نور کو مس نہیں کیا. تو یہ ہے حسین کا خاندان. حسین ابن علی تو بہت بڑی ہستی ہیں. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حذیفہ یمانی جو حضور کے صحابی تھے, ان کے پاس کپڑے کا ایک تھیلا تھا. جب کوئی مریض ہو جاتا تھا تو وہ اس صحابی کو مس کر دیتے تھے, تو وہ مریض صحابی اس تھیلے کے صدقے میں شفا یاب ہو جاتا تھا. تو مشہور ہونے لگا کہ حذیفہ جادوگر ہے, کہ کوئی ایسا تھیلا ان کے پاس ہے کہ جس میں مریض شفا یاب ہو جاتا ہے. تو حضور نے حذیفہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے حذیفہ تم لوگوں کو سمجھاتے کیوں نہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ حذیفہ نے کہا سرکار آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے, کچھ دیر کے لیے آپ کے قدم مبارک ایک چھوٹے سے پتھر پر آ گئے. جب آپ آگے تشریف لے گئے تو میں نے اس پتھر کو لے لیا بطور تبرک, بطور تبرک اس پتھر کو لے لیا اور اسے اس تھیلے میں ڈال دیا. تو جب میں تھیلا مس کرتا ہوں کسی بھی مریض سے تو مریض شفا یاب ہو جاتا ہے. اس پتھر کو نہیں, پتھر جس تھیلے میں موجود ہے اس کپڑے کو مس کرتا ہوں تو مریض شفا یاب ہو جاتا ہے. وہاں الحمدللہ تمام اصحاب موجود تھے اور اصحاب ہی شفا یاب ہو رہے تھے. کسی نے نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے, کسی نے نہیں کہا یہ شرک ہے, کسی نے اعتراض نہ کیا کہ بھئی خدا سے مانگو یہ پتھر سے کیا کر رہے ہو. بلکہ نبی نے اعلان کیا, حذیفہ کو کہا کہ اے حذیفہ اگر کوئی اس پتھر پر بھی یقین رکھے تو قیامت کے دن اس کا یہ یقین اسے فائدہ پہنچائے گا, اس کا یہ ایمان اسے قیامت میں فائدہ پہنچائے گا. تو کسی نے نہیں کہا. تو معلوم ہوا کہ وہ چیز جو رسول سے کچھ دیر کے لیے مس ہو جائے اگر وہ کسی کپڑے میں بھی لپٹی ہوئی ہو تو اسے مس کر کے شفا کو حاصل کرنا یہ سنت صحابہ ہے. تو بس وہ پتھر جو چند لمحوں کے لیے حضور کے قدموں میں آ جائے تو شفا دے دیتا ہے. اگر حسین ابن علی حسین کی گود میں آ جائے اور وہ حسین کے جو اس گہوارے میں موجود ہوں کہ جیسے فطرت آ کر شفا یاب ہو جائے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے, اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ لہذا ہم مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بات پہ غور و فکر کریں کہ یہاں کوئی شرک یا کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ سنت صحابہ ہے. ہم علم کی عبادت نہیں کرتے, علم کی تعظیم کرتے ہیں. ہم تابوت کی عبادت نہیں کرتے, تابوت کی تعظیم کرتے ہیں. عبادت فقط خدا کی کرتے ہیں, خدا ہی کے حکم سے شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا شاعر اللہ کا احترام کرو. شاعر اللہ یعنی کیا؟ ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ ہے شاعر اللہ. اس کا ہم احترام کرتے ہیں, عبادت نہیں کرتے. تو اس میں کوئی شرک یا کوئی بدعت کی بات نہیں ہے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اچھا آپ کسی محترم عالم دین سے, ہم سب کا احترام کرتے ہیں, میں نے عرض کیا, کسی محترم عالم دین سے آپ سوال کیجئے کہ آپ یہ داڑھی کیوں رکھتے ہیں اور داڑھی کی یہ مقدار کیوں رکھتے ہیں, تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ جواب ہوگا سنت رسول ہے, سنت رسول ہے تو یہ کام کرتے ہیں. کہ اچھا ٹکنوں سے اوپر پاجامہ کیوں پہنتے ہیں؟ کہ سنت رسول ہے. اب اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ہے یا نہیں, لیکن بہرحال جس کی نگاہ میں ہو تو سنت رسول ہے, لہذا اس طرح سے پہنتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ گٹری جمع کر کے پیٹ پر رکھ کے شہر شہر جانا یہ سنت رسول ہے یا نہیں, لیکن کم سے کم کہتے ہیں بھائی یہ سنت رسول ہے, داڑھی رکھنا سنت رسول ہے, اتنی داڑھی رکھنا, پاجامہ اس طرح سے پہننا سنت رسول ہے, مسواک کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے سنت رسول ہے. تو ہر کام اس لیے کرتے ہیں سنت رسول ہے. اب تاریخ میں جا کر دیکھیں کن کن نے نقل کیا ہے کہ میرے نبی نے علی کو ایک رات میں 7 مرتبہ مدد کے لیے بلایا, ایک رات میں 7 مرتبہ یا علی مدد کا ایک رات میں. تو میں ان سب سے گزارش کروں گا علی کو مولا سمجھ کرنا صحیح, سنت رسول سمجھ کر ایک بار تو یہ علی مدد کہہ دے. بچے نے کہا بہت پیارا بچہ, موسیٰ کا نعرہ اور عیسیٰ کا نعرہ, یہ کوئی فقط خطابت نہیں ہے, یہ کوئی شاعری نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تو نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کر اور میری مدد کی ظاہر ہو کر, تو یہ سرکار نے ارشاد فرمایا. اور لہذا اور یہ بھی خطابت نہیں ہے فقط کہ سورج کی کرنیں علی علی اور دریا کی روانی علی علی, حدیث پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے, مولا نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ انا کتب اسمی علی العرش فاستقر, میرا نام جب عرش پر لکھا گیا اسے قرار آ گیا, وعلی السماوات فقامت, میرا نام آسمان پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا, وعلی الارض ففرشت, میرا نام زمین پر لکھا گیا زمین بچ گئی, وعلی الریح فزرت, میرا نام زمین پر لکھا گیا, میرا نام ہواؤں پر لکھا گیا ہوائیں چلنے لگی, میرا نام رات پر لکھا گیا رات تاریخ ہو گئی. نام نام علی کی عظمت یہ ہے, ذات علی کی حیبت کیا ہوگی. تو امیر المومنین, جو میں گزارش کر رہا تھا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حسین وارث ہیں, السلام علیک یا وارث علی جن ولی اللہ, کہ مولا آپ پر سلام ہو کہ آپ وارث ہیں علی ولی اللہ کے. اور یہاں تک ہماری بات تقریباً پہنچی تھی اور اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھا رہے تھے اور بعد میں یہ جملہ بھی ہے کہ السلام علیک یبن علی المرتضی, سلام ہو اس حسین پر کہ جو علی کے وارث تو ہیں لیکن علی کے بیٹے بھی ہیں, اس حسین پر بھی سلام. تو یہ جو اس حسین پر سلام جو علی کے بیٹے ہیں, حسن حسین کو فخر ہے علی کا بیٹا ہونے پر,
اس لیے کہ جب ولید نے بیعت کے لیے بلایا تو مولا نے انکار کیا کہ مثلی لا یبایعو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے اصول ہے، کہا کہ میری تربیت جن گودوں میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے. تو مولا نے کہا کہ جن گودوں میں میری تربیت ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی، یزید جیسے کی بیعت کر لوں میں. حسین کی تربیت جن گودوں میں ہوئی ہے وہ دنیا جانتی ہے. اور ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے، کتاب المحاسن میں لکھنے والے آغا برقی ہیں، اس کتاب کو عربی زبان میں کتاب ہے، لیکن اس میں آپ روایت دیکھیے گا جو میں نے کیا نا کہ حسین ابن علی اور مولا کائنات، حسین فرزند علی ابن ابی طالب کے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی دنیا کی ہر دولت سے دنیا کا شرف، دنیا کا مقام، دنیا کا اقتدار خریدا جا سکتا ہے، لیکن فرزند مصطفیٰ ہونا، فرزند مرتضیٰ ہونا، یہ کسی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا. یہ تو اللہ نے عطا کیا ہے فرزند مرتضیٰ ہونا سید الشہداء کا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات داخل ہوئے مسجد میں، حضور بیٹھے ہوئے تھے اور سید الشہداء ان کی گود میں تھے، 4 یا 5 سال کا سن ہے. رسول حسین کے لبوں کا بوسہ لیتے ہیں، حسین کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، اور جب علی داخل ہوئے تو علی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مولا کائنات نے ایک عجیب سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک حسین زیادہ پیارے ہیں یا میں زیادہ پیارا ہوں؟ یہ بہت عجیب سوال ہے اور اس کا جواب سوائے رسول کے کوئی دے نہیں سکتا. یہ حدیث موجود ہے التفاخر بین الحسین والعلی اس نام سے، کہ مولا علی اور مولا حسین علیہ السلام کے درمیان موازنہ حضور کے سامنے. سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ حسین کو زیادہ چاہتے ہیں مجھے زیادہ چاہتے ہیں؟ ابھی اس سے پہلے کہ حضور جواب دیتے، سید الشہداء جواب دیتے ہیں، 4 سال کا سن ہے، کہتے ہیں بابا حضور اسی کو زیادہ چاہیں گے جس کی فضیلتیں زیادہ ہوں گی، جس کی فضیلتیں زیادہ ہوں گی حضور اسی کو چاہیں گے. تو مولا کہتے ہیں اتفاخرنی یا حسین، تو فضیلتوں میں مجھ سے مقابلہ کر رہے حسین؟ اب یہ اہل بیت کی منزل ہے. کہ حسین تم فضیلت میں مجھ سے مقابلہ کر رہے؟ کہ بابا ایسا کیجئے کہ آپ اپنی فضیلتیں بیان کیجئے، اس کے بعد پھر میں اپنے فضائل بیان کروں گا. اور رسول موجود ہے سامنے. تو مولا نے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے فضائل بیان کروں؟ رسول اللہ نے کہا بیان کرو. اب مولا کائنات نے اپنے فضائل، فضائل علی بزبان علی، علی نے کہنا شروع کیا کہ میں انا امیر المومنین، انا امام المتقین، میں امیر المومنین ہوں، میں امام المتقین ہوں، انا صلاۃ المؤمن، میں مومن کی نماز ہوں. یعنی اگر نماز حب علی کے بغیر پڑھی جائے تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی. کہ میں مومن کی نماز ہوں، میں مومن کا روزہ ہوں، انا حی علی الفلاح، میں حی علی الفلاح ہوں، انا حی علی الصلاح، میں حی علی الصلاح ہوں، انا حی علی خیر العمل، میں حی علی خیر العمل ہوں. مولا فضائل بیان کرتے جا رہے، میں وہ ہوں کہ جس نے بدر کا مارے کا فتح کیا، میں وہ ہوں کہ جس نے احد میں رسول اللہ کی جان کو بچایا، میں وہ ہوں کہ جس نے خندق میں عمر ابن عبدود کو شکست دی، میں وہ ہوں کہ خندق میں رسول اللہ نے میرے بارے میں کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین یعنی کیا، بچے بیٹھے نا یہاں پر، گزارش کر دوں، ثقلین یعنی سارے جن اور سارے انسان، خندق کے دن علی کی ایک ضربت سارے جنوں سے افضل اور سارے انسانوں کی عبادتوں سے افضل. قیامت تک جتنے اربوں انسان آتے رہیں گے اور نہیں معلوم کتنے اربوں کھربوں جن ہوں گے، سب مل کر عبادت دیں خدا کی بارگاہ میں، علی کی ایک ضربت. وہ رسول کہہ رہا ہے کہ وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو بات بھی نہیں کرتے بغیر وحی الہی کے. اس رسول نے سند دی کہ علی کی ایک ضربت جنوں انس کی ساری عبادتوں سے افضل. میں کہتا ہوں جس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہو اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا, اور جس کی ساری ضربتوں کا عالم یہ ہو اس کے سارے سجدوں کا عالم کیا ہوگا, اور جس کے سجدوں کا عالم یہ ہو اس کی ساری نمازوں کا عالم کیا ہوگا. پھر یہ وہ ہوگا کہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے اور جس کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے. میڈیشنز بھی تشریف فرماؤں گے, ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک ضربت اگر ماری جائے تو اس میں کتنا وقت لگتا ہے, کتنے لمحوں کا کام ہے یہ؟ علی اگر ضربت لگائیں, قبلہ کہہ رہے ہیں 10 سیکنڈ فقط, تو اگر علی ضربت لگائیں 10 سیکنڈ شمار کر لیجئے, 10 لمحے فقط, یعنی جس کی زندگی کے 10 لمحے سارے انسانوں اور سارے جنوں کی عبادت سے افضل ہو, جس کی زندگی کے 10 سیکنڈ کائنات کی عبادت سے افضل ہو, اس کی 63 برس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ کیا دنیا مقابلہ کرے گی؟ حسن, اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کہ خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. عبادت کا ہے, ضربت نہیں کا. یہ نہیں کہا کہ جتنی ضربتیں آج تک دنیا میں لگی ہیں ان ساری ضربتوں سے افضل ہے, نہیں, عبادت سے افضل ہے. پھر مقابلہ ہوتا ہے تو دو ایک جیسی چیزوں کا ہوتا ہے نا, یہ الگ الگ چیزوں کا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ان میں سے یہ اچھا میکینک ہے, یہ تو نہیں کہتے. کہتے ہیں یہ سارے مجتہد بیٹھے ہیں ان میں سے یہ عالم ہے. تو جو ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں ان میں مقابلہ ہوتا ہے. یہ سارے ڈاکٹرز ہیں اس میں سے یہ اسپیشلسٹ ہے. کبھی بھی نہیں کہتے یہ سارے فرنیچر بنانے والے ہیں ان میں سے یہ اچھا پائلٹ ہے. چیزیں ایک جیسی ہوں تو آپس میں مقابلہ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول, آپ نے علی کی ضربت کا مقابلہ ساری ضربتوں سے نہیں کروایا, آپ نے علی کی ضربت کا مقابلہ ساری عبادتوں سے کروایا ہے, جس میں نمازیں بھی شامل ہیں, جس میں روزے بھی شامل ہیں, جس میں حج بھی شامل ہے, جس میں سب کچھ شامل ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس لیے کہ میدان جنگ کا تقاضا تو الگ ہوتا ہے. جب میدان جنگ میں کوئی جاتا ہے تو سینہ تان کر جاتا ہے, اور جب مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے تو سر جھکا کر آتا ہے. تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. لیکن رسول نے سمجھا دیا, علی مسجد میں نظر آئیں تب بھی نمازی ہیں, اور میدان جنگ میں نظر آئیں تو تم سمجھ رہے ہو کہ علی نے ذوالفقار ضربت سمجھ کر ماری ہے, ضربت لگا کر ماری ہے. لیکن میں جانتا ہوں علی نے ذوالفقار ضربت سمجھ کر نہیں ماری, اللہ کی عبادت سمجھ کے ماری ہے. اللہ اللہ فرمائیے گا. تمہارا کائنات نے اپنی شجاعت کا اعلان کیا اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے. اصل شجاعت علی وہ ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی کہیں, ایک سنی عالم دین, محترم عالم دین, کہتے ہیں شجاعتہ وجودہ, جس کا سراپا وجود اس کی شجاعت تھی. وہ شجاعت جس کے بارے میں حاکم شام جیسا شخص کہہ دے کہ عربوں میں علی کے مقابلے میں فرار کر جانا بزدلی کی دلیل نہیں ہے. اور میدان جنگ میں اگر بھاگ جائے کسی کے سامنے سے تو ویسے بزدل کہا جائے گا نا, کہ بزدل نہیں ہے. لیکن کہ علی کے مقابلے میں بھاگ جانا یہ بزدلی کی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ یہ عربوں میں کہاوت مشہور ہو گئی تھی, اس لیے کہ علی کے مقابلے پر جو بھی آیا وہ تو مار دیا گیا, وہ تو قتل ہو گیا. تو آپ جب کسی کو سمجھانا ہو کہ بھائی یہ جنگجو بڑا شجاع ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بڑے شجاع ہیں اس لیے کہ یہ علی کے مقابلے میں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو مولا اپنے فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں. تقریباً 3 سے 4 صفحے تک کی روایت ہے کہ علی نے اپنے فضائل مولا حسین کے سامنے بیان کیے کہ کون افضل. اچھا یہاں جتنے فضائل بیان ہوتے رہے پورے عشرے محرم الحرام میں، آپ کسی سے بھی کوئی ایک روایت سنیے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا کہ فضائل بیان ہو رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس معاملے میں بڑے ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں، افسوس ہے. کبھی فضائل علی سن سن کے کان پک گئے، فضائل علی سن سن کے کان پک گئے، تو ہم نے ان سے کہا بھائی کان کٹوا لیجئے، کس نے کہہ رکھے ہیں آپ.
علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، بس شکل و انسان تو تصویر بدل جاتی ہے.
واہ بعد میں لگانا، ابھی تھوڑی دیر بعد لگانا، ایک منٹ وقت محدود ہے، اس کے بعد محفل جعفری میں بھی مجلس ہے لہذا. اب یہ کیوں بیان ہوتے ہیں؟ یہ بیان کرنے والا اور جو سن رہا ہے دونوں کے بارے میں. اب میری تو حقیقت کیا، میں تو حقیر طالب علم بھی نہیں ہوں نا، میں تو ایک جاہل انسان، بس دو الفاظ آ گئے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، باقی اور کوئی حیثیت نہیں میری. آیت اللہ عراقی، ان کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، مرجع تقلید تھے آیت اللہ عراقی، جو بی بی معصومہ قم کے حرم میں دفن ہے. جب بی بی معصومہ قم کے حرم میں وہ تشریف لاتے تھے تو پہلے ان کے راستے میں آیت اللہ فیض، ایک جید عالم تھے ہمارے آیت اللہ فیض، ان کی قبر آتی تھی تو درمیان میں رک کر وہاں فاتحہ پڑھتے تھے پہلے، اور اس کے بعد آگے جاتے تھے. روزانہ کا یہ ان کا روٹین تھا. تو جب وہ ایک دن فاتحہ پڑھ رہے تھے تو کسی نے سوال کر لیا کہ آپ بی بی معصومہ قم کی زیارت پر آتے ہیں، درمیان میں رک کر یہاں فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بہت سے عالم ہیں حرم میں دفن ہیں، یہاں کیوں فاتحہ پڑھتے ہیں؟ کہ فاتحہ اس لیے پڑھتا ہوں یہاں پر کہ آغا فیض نے جب یہ زندہ تھے تو مجھے فضیلت علی کی ایک ایسی حدیث سنائی تھی جو اس سے پہلے میں نے نہیں سنی تھی. تو اس کا احسان ہے کہ ایک فضیلت علی کی ایسی حدیث مجھ تک پہنچائی جو میں نے نہیں سنی تھی، لہذا یہ احسان ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس کی قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھتا رہوں گا. یہ مرجع تقلید ہے جو اعلان کر رہے ہیں، اور وہ حدیث بھی اہل سنت کی ریفرنس سے انہوں نے سنائی تھی کہ خارزمی نے لکھا، اور چونکہ یہ مولا کائنات جو مولا حسین کے سامنے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے اس میں بھی یہ جملے ہیں، تو اہل سنت کی کتاب ہی سے میں عرض کر دوں یہ جملے درمیان کے، کہ خارزمی نے کتاب مناقب میں لکھا جن کا تعلق برادران اہل سنت کے علماء میں سے، فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ نے 4 فضیلتیں علی کو ایسی عطا کی، لو قسمت واحدۃ منہن علی احد، 4 فضیلتیں اللہ نے علی کو ایسی عطا کی کہ اگر 4 میں سے ایک بھی ساری انسانیت میں تقسیم ہو جائے تو سارو بہا سعدا، سب کے سب جنتی ہو جائیں گے. ایک فضیلت، ذرا ایک درود بھیج دیجیے گا محمد والوں. ایک اور بابا سے بلند درود بھیج دے محمد علی محمد کا. تو کہا اللہ نے، یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں سنی کتاب میں، اللہ نے علی کو 4 فضائل ایسے عطا کیے کہ اگر ایک ساری انسانیت میں تقسیم ہو جائے تو سب کے سب جنتی ہو جائیں. وہ چاروں علی کے پاس، تو اگر ایک ساری انسانیت میں تقسیم ہو جائے سب جنتی ہو جائیں، اور وہ چاروں کسی ایک کے پاس آ جائیں اور اللہ اسے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا بنا دے تو کسی کو اعتراض کیا ہے؟ تو اعتراض کیا ہے کسی کو؟ 4 فضیلتیں، اس میں سے پہلی فضیلت کأنہ اول سبی. اب اہل سنت کی کتاب سے تو ان کے مزاج کی روایت ہے، یہ کئی بچوں میں پہلے تھے جو اسلام لے کر آئے علی. اب چونکہ انہوں نے تفریق کر دی کہ بڑوں میں یہ تھے، بوڑھوں میں یہ تھے، عورتوں میں یہ تھے، تو اس میں یہ کہ بچوں میں علی تھے کہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، یہ علی کی سب سے پہلی فضیلت. हमारे यहाँ तो मामला क्लियर है बहुत। जब छठे इमाम से किसी ने पूछा मता असलमा अलीयुन, अली कब इस्लाम लाए, कब कलमा पढ़ा उन्होंने, मुसलमान कब हुए, एक जुमले का सवाल था, एक ही जुमले का जवाब दिया, क्या मता कफर अलीयुन, अली काफिर कब थे कि उनके इस्लाम लाने की बात की जाए। तो अली काफिर कब तक उनके इस्लाम लाने की बात की जाए, हमारा तो मामला वाज़ह है। उन्होंने कहा पहली फजीलत अली की कि वो बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लेकर आए, अगर ये फजीलत सब में तकसीम कर दी जाए सब जन्नती हो जाएंगे। दूसरी फजीलत कहा कि जब भी जिब्रील नाजिल होते थे रसूल अल्लाह पर तो फकत रसूल जिब्रील की आवाज़ को नहीं सुनते थे, अली भी जिब्रील के परों की आवाज़ को सुनते थे। ये फरमा रहे इब्ने अब्बास फरमा रहे और खारिज़मी इसे लिख रहे हैं। तीसरी फजीलत कहा कि इन्ना अक्दा निकाहिन निकाह अलीयन यकाउ तहता शजरत तूबा, अली का जब निकाह पढ़ा गया तो जमीन पर तो बाद में पढ़ा गया, पहले अर्श पर पढ़ा गया। पहले अर्श पर अली का निकाह पढ़ा गया। वह शाहिदो मलाइकतुल मुकर्रबीन, और निकाह के गवाह मलाइका मुकर्रबीन थे। हम गवाह रखते हैं ना निकाह में, फाइल भरते हैं जब, तो निकाह के गवाह मलाइका मुकर्रबीन थे, ये रिवायत है। और निकाह पढ़ा किसने, वल आकिदो रब्बुल आलमीन, निकाह पढ़ने वाला खुद अल्लाह था। और खुतबा निकाह भी मौजूद है कि अल्लाह ने क्या पढ़ा, जाके देखिएगा तारीख में है कि अल्लाह ने कैसे मौलाए कायनात और शहजादी कौनैन का निकाह पढ़ा। कोई वकील की तरह थोड़ी था कि अनकह तो मुवक्किलती मुवक्किलका, ऐसा नहीं था। अल्लाह ने पढ़ा है शहजादी कौन है ना मौला कायनात का निकाह, कहाज ही अमती फातिमा, ये मेरी कनीज फातिमा है, वहादा अब्दी अली जुन, ये मेरा गुलाम अली है, मेरा बंदा अली है, और फिर निकाह पढ़वाया दोनों का। तो ये फजीलत, हत्ता रसूल अल्लाह का निकाह भी आका अबू तालिब अलैहि सलाम ने पढ़ा है जमीन पर, तो मौलाए कायनात का निकाह अर्श पे पढ़ा गया। और चौथी फजीलत कहा कि जितने भी 1,24,000 अंबिया गुजरे, इब्ने अब्बास कह रहे हैं, कहते हैं 1,24,000 अंबिया ने जब जमीन पर तशरीफ लाए हैं तो वज़ऊ अक़दामहुम अला सख़रिन औ तुराबिन, उन्होंने जब कदम रखे जमीन पर चल रहे थे तो या पत्थर पर कदम रखा या जमीन पर कदम रखा, अम्मा अबू तुराब, लेकिन अबू तुराब पर यज़ऊ कदमहु मौज़िअ खातमिन नबुव्वा, जब अंबिया चलते थे तो जमीन पर कदम रखते थे लेकिन अबू तुराब के कदम मोहर नबुव्वत पर पहुंच कर बुतों को तोड़ रहे थे। अमीरुल मोमिनीन ने दोशे रिसालत पर कदम रखा, कहा ये अली की फजीलत ऐसी है कि सारे इंसानों पर तकसीम हो जाए, सब जन्नती हो जाए, कि अली के कदम दोशे रिसालत पर आ गए, ये कोई मामूली बात नहीं है। किसी ने सवाल किया कैफ हालुका व अंत अला कस्ब रसूलिल्लाह, या अमीरुल मोमिनीन उस वक्त आपका हाल क्या था, कैसा महसूस कर रहे थे जब आप रसूल के शाने पर थे। अली रसूल के शाने पर का कैसा महसूस कर रहे थे, बहुत लतीफ जुमला का, कैफ हाल मन फौकहु रब्बुल आलमीन व तहतहु सय्यदुल मुरसलीन, उस शख्स का हाल क्या पूछते हो जिसके ऊपर रब्बुल आलमीन हो जिसके नीचे सय्यदुल मुरसलीन हो। जब अमीरुल मोमिनीन ने अपने फजाइल बयान कर दिए मौला हुसैन के सामने, रिवायत कहां से शुरू हुई, रिवायत शुरू हुई कि मौला हुसैन ने कहा बाबा अफजल तो वही होगा जिसके फजाइल ज्यादा होंगे। मौला ने कहा क्या तू फाखिर नहीं या हुसैन, तुम मुझसे फजाइल में मुकाबला कर रहे हो। तो मौला हुसैन ने कहा कि बाबा बयान कीजिए, अली ने बयान करना शुरू किए। जब अली बयान कर चुके तो रसूल कहते हैं असमिअ या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन तुमने अपने बाबा के फजाइल सुने, ये जो अली ने बयान किया है अशीरुम माशार, ये अली के दसवें हिस्से के दसवें हिस्से की फजीलत भी नहीं है जो अभी बयान हुई है। اور ایک لاکھ کا لفظ ہے مئت الفن، علی کی ایک لاکھ فضیلتوں میں سے چند فضیلتیں ہیں جو بیان کی. اب مولا حسین مولا علی کی جانب دیکھتے ہیں، چار سال کا سن ہے. خدا کی قسم عجیب جملہ کا، اور یہ شاید اس عشرے میں جتنے فضائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں اور جو کچھ کہا ہے اس کا حاصل عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا. کبابا انت صادق و امین، انت ما قلتا وہ صادق و امین، آپ نے جو کچھ بیان کیا آپ نے سچ بیان کیا، آپ نے کوئی مبالغہ نہیں کیا، آپ نے امانت داری سے بیان کیا. بابا آپ نے جتنی فضیلتیں بیان کی، جو کچھ کہا، آپ نے کہا آپ امیر المومنین، آپ نے کہا آپ امام المتقین، آپ نے کہا آپ نماز، آپ نے کہا آپ روزہ، آپ نے کہا آپ حی علی خیر العمل، آپ نے کہا آپ حی علی الصلاح، آپ نے کہا آپ حی علی الفلاح، بدر کے فاتح آپ، خیبر کے فاتح آپ، مرحب کے قاتل آپ، اندر کے قاتل آپ، جو کچھ آپ نے کہا وہ سب سچ کہا، اس میں مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں، نعوذ باللہ. یعنی جو کچھ کہہ رہے تھے وہ آپ سب سچ کہہ رہے تھے، اس میں آپ صادق اور امین تھے. لیکن بابا میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. پھر کہنا شروع کیا، بابا جیسا باپ مجھے ملا ویسا آپ کو نہیں ملا، جیسی ماں مجھے ملی ویسی آپ کو نہیں ملی، جیسے نانا میرے ویسے نانا آپ کے نہیں، جیسا بھائی میرا ویسا بھائی آپ کا نہیں. مولا حسین کہتے جاتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں، بابا اللہ نے آپ کو فضیلت زیادہ عطا کی ہے. خود سے فیصلہ کر دیا مولا حسین نے کہ اللہ نے آپ کو فضیلت زیادہ عطا کی ہے، لہذا آپ کا مقام مجھ سے بلند ہے، لیکن اللہ نے نسب کے اعتبار سے مجھے زیادہ کریم رکھا ہے، نسب میرا اچھا رکھا ہے. تو حسین وہ ہے کہ جیسے علی مرتضیٰ کے بیٹے ہونے پر ناز ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. یہ ہے زیارت وارثہ کا جملہ، السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ، سلام اس حسین پر کہ جو علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، حسین کو ناز ہے بیٹا ہونے پر. یہ حسین ابن علی بیٹے ہیں مولا کائنات کے. آج علی کے بیٹے کا بھی غم ہے، اور دو دن پہلے عرض کر چکا ہوں رسول کے بیٹے کا بھی غم ہے. دیکھیں جب کوئی بڑا ہو، مثال دے دوں، یہاں پر کوئی آیا باہر سے، مینیجر آیا اور اس نے فیکٹری لگائی کراچی میں، بہت بڑا سیٹ تھا، اس نے کسی کو بھیجا کہا کہ فیکٹری لگاؤ یہاں پر، اس نے بہت بڑی فیکٹری لگائی اور اس کے بعد یہاں کام کاج شروع ہوا. تو کچھ دنوں بعد ہوا یہ کہ مینیجر کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو مینیجر کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو کنڈولنس میٹنگ رکھی گئی، کبھی سب مینیجر کو تعزیت پیش کریں کہ مینیجر کا بیٹا مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. اب سب جب پہنچے تو اس میں سے ایک صاحب نہیں آئے تھے، وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا جناب یہ کنڈولنس دینا، کسی کو تعزیت دینا یہ غلط ہے. حالانکہ کل عرض کر چکا ہوں کہ عبادت کا تعلق مذہب سے ہے، تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہے. اصل کوئی بھی انسان ہو تعزیت تو پیش کرتا ہے انسان. انہوں نے کہا نہیں جناب نہیں، یہ کہیں فیکٹری کے اصول میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اگر کوئی مر جائے مینیجر کا بیٹا تو جا کر تعزیت پیش کرو. انہوں نے تعزیت پیش نہیں کی، وہ میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے تعزیت تھی. تو خبر پھیل گئی پوری فیکٹری میں کہ سب نے تعزیت پیش کی اور ایک نے پیش نہیں کی. تو مینیجر بڑا شریف آدمی تھا، بڑا حلیم اور بڑا برزبار تھا، اس نے بولا نہیں اس کو کہ تعزیت کیوں نہیں پیش کی تم نے، اس لیے کہ تعزیت کسی قرضے کی طرح نہیں ہوتی جو زبردستی وصول کی جائے. تعزیت تو جس کی مرضی ہے دل سے آ کے دے دے، خوشی سے آ کے دے دے. تعزیت کوئی قرضے کی طرح تھوڑی کہ زبردستی 10 بار کسی شخص کو بھیج کر وصول کی جائے. تو اس نے کچھ کہا نہیں کہ اس نے مجھے تعزیت نہیں دی، لیکن یہ خبر بڑے سیٹ تک پہنچ گئی کہ فیکٹری میں مینیجر کا بیٹا مارا گیا، سب نے آ کر تعزیت دی، ایک نے نہیں دی. اس نے فوراً آرڈر کیا یہ کون بدتمیز ہے نکالو اسے. مینیجر کچھ نہیں بولا لیکن اوپر سے آرڈر آیا یہ اسے نکالو, اسے اتنی تمیز نہیں ہے, اسے اتنا احساس نہیں ہے کہ مینیجر کا بیٹا مارا جائے اور قتل کر دیا جائے, جا کر تعزیت پیش نہ کرے. فوراً اسے نکلوا دیا گیا. یہ عام طور پر یہی معاملہ ہے جناب. محرم ہے محمد کے بیٹے کا غم, محمد کے بیٹے کی تعزیت. محرم ہے محمد کے بیٹے کی تعزیت. محرم ہے محمد کے بیٹے کا غم. قیامت میں جب قتل حسین کا کیس چلے گا تو محمد بولیں گے نہیں, لیکن اللہ چھوڑے گا نہیں. اللہ نہیں چھوڑے گا کہ جب سرکار کا بیٹا شہید کر دیا گیا 3 دن کا بھوکا پیاسا, تو کوئی حضور کو تعزیت پیش کرنے والا نہیں تھا. کون اپنے آپ کو مسلمان ایسا عشق رسول رکھنے والا اور کہنے والا ہے کہ جو حضور کا بیٹا مارا جائے اور تعزیت پیش نہ کرے. تو عزیزان گرامی, ہم یہاں پر تعزیت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں رسول اللہ کو. حسین جب ولادت ہوئی تھی مولا کی, حسن اس وقت گریا ہوا. حسن ولادت سے پہلے 16 مجالس لکھی ہیں شہید سالس نے. حسین کی ولادت سے پہلے 16 مجالس برپا کی گئیں اور مولا حسین پر گریہ کیا گیا. کل زیارت عاشورہ ضرور پڑھیے, مولا حسین علیہ السلام کی زیارت. عرض کر رہا تھا محفل مرتضیٰ میں, یہاں ایک دوسرے واقعے کے ذریعے عرض کر دوں کہ زیارت عاشورہ کی بہت تاکید ہے. حتیٰ زیارت عاشورہ اگر کوئی اہل سنت میں سے پڑھتا ہے اسے بھی فائدہ ہوگا. یہ تاریخ بتلاتی ہے جب سامرہ شہر میں جہاں آج مزار مسمار ہے اسی شہر کی تاریخ ہے, وہاں اہل سنت آباد ہے نا زیادہ تر, تو وہاں طاعون کی بیماری بہت پھیل گئی تھی جس سے لوگ مر رہے تھے مسلسل. تو آغا شیرازی اس دور میں مرجع تقلید تھے, تو لوگ آتے ان کے پاس کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طبیب سے علاج کروا لیا, طاعون کی بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے, اس میں شیعہ سنی سب مر رہے ہیں وہاں پر, تو آپ کو طریقہ بتلائیے. انہوں نے کہا کہ زیارت عاشورہ پڑھو اور اسے بیوی نرجس خاتون کو ہدیہ کرو. زمانے کے امام کی والدہ, زیارت عاشورہ پڑھو, انہیں بیوی نرجس خاتون کو ہدیہ کرو اور پھر دعا مانگو کہ بیماری دور ہو جائے. اگر کوئی مریض ہے, کسی کے ہاں کوئی مریض ہے, یہ کر کے دیکھیں. زیارت عاشورہ پڑھیں, امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ کو ہدیہ کریں. اہل بیت کے ماننے والوں نے کرنا شروع کیا, ان کے یہاں سے بیماری دور ہو گئی اور پتہ چلا کہ اب ان میں سے کوئی نہیں مر رہا, بلکہ مر کون رہے تھے, وہ دیگر برادران مر رہے تھے. تو وہ پریشان ہو گئے, انہوں نے آ کر سوال کیا کہ آپ نے کون سا ایسا علاج کیا ہے کہ آپ کے یہاں تو موت نہیں ہوتی, ہمارے یہاں ہو رہی ہے. تو ہمارے مومنین نے بتلایا کہ ہماری ایک زیارت ہے, زیارت عاشورہ, جو امام حسین علیہ السلام کے لیے, ہم نے وہ زیارت پڑھی ہے تو اسے شفا ملی ہے. تو انہوں نے کہا کہ زیارت ہم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کہا پڑھیے. وہ زیارت اہل سنت برادران نے پڑھنا شروع کی. تاریخ بتلاتی ہے سامرہ کی تاریخ, اہل سنت برادران نے زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی, ان کے ذریعے سے انہیں بھی شفا ملی. حسن یہ حسین کا در ہے, یہاں جو بھی آ جائے تو شفا ملی. اور سارا شہر ایک زیارت عاشورہ کی وجہ سے سارا شہر بیماری سے بچ گیا, موت سے بچ گیا. اب یہ الگ بات ہے کہ جب وہ بھی پڑھ رہے تھے تو پتہ نہیں سمجھ کر پڑھ رہے تھے یا نہیں, کہ اللہم لنول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد, اے خدا تو اس پہلے شخص پر جس نے اہل بیت پر ظلم کیا. لیکن یہ کہ اس کا اثر ہے, آپ پڑھ کے دیکھیں. اور کل تو روزے عاشور ہے تو کل ضرور پڑھیے. اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ فجر سے شروع ہو جاتا ہے, جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت زیارت عاشورہ پڑھیے اور جلوس میں جانے سے پہلے مثلاً پڑھ لیجیے. اور عرض کر چکا ہوں یہاں پر بہت سے لوگ دوسرے ہیں, لہذا گزارش کر دوں کہ مصلے پر بیٹھ کر باوضو ہو کر پڑھنا یہ واجب نہیں ہے کہ ایسے ہی زیارت عاشورہ پڑھی جائے. نہیں, اگر ایسے پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے, نہ پڑھ سکیں ایسے تو آپ جلوس میں جا رہے ہیں, جلوس میں چلتے چلتے زیارت عاشورہ پڑھتے جائیں. ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جا رہے ہیں, اس میں چلتے چلتے زیارت عاشورہ پڑھتے جائیں, چھوٹا سا کارڈ رکھ لیں زیارت عاشورہ کا اور اسے دیکھ کر پڑھتے پڑھتے جائیں. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. زیارت عاشورہ میں جو اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کا حصہ ہے وہ نماز کے قنوت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. نماز کے قنوت میں بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں, فقط محرم میں نہیں, سارا سال اسے پڑھا جا سکتا ہے. اللهم لعن اول الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. یہ والا حصہ یہ نماز کے قنوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, ثواب ہے یہ. لہذا کل زیارت عاشورہ ضرور انجام دیجیے, اور جتنا ہو سکتا ہے شہزادی کونین کو پرسہ دیجیے. آج بھی ماتم کی رات ہے اور کل ماتم کا دن ہے, اور میں عرض کر چکا ہوں کہ جو آنسو گرتے ہیں وہ ملائکہ آتے ہیں اور کوثر میں لے کے جاتے ہیں, لہذا جتنا ہو سکے آنسو بہائیں, اور اگر ہو سکے تو آج کی رات اور کل کا دن آنکھوں سے جو آنسو آئیں انہیں خشک نہ کیجیے گا. ایک ایرانی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا, کہا کہ جو حسین کے غم میں بہنے والے آنسو ہیں انہیں میں ایک رومال میں جمع کرتا ہوں. اس لیے کہ بعض علماء کا طریقہ تھا ایک خاص رومال میں آنسو جمع کرتے تھے. آگے مرشی نجفی نے کہا کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو میرے رومال میں ان آنسوؤں کو جن کو میں نے جمع کیا ہے حسین کے غم میں بہنے والے آنسو, اس رومال کو میرے ساتھ دفن کیا جائے. خاص ایک رومال رکھتے ہیں بس مومنین. تو فارسی زبان کے شاعر نے کہا کہ جس رومال میں حسین کے آنسوؤں کو جمع کیا ہے میں اسے پھر پانی سے دھوتا نہیں ہوں, اسے پانی سے پاک نہیں کرتا, اس لیے کہ پانی تو خود حسین کے نام سے پاک ہوتا ہے. پانی تو خود حسین کے نام سے پاک ہوتا ہے, میں اس رومال کو پاک ہی نہیں کرتا, میں اس رومال کو نہیں دھوتا, اس لیے کہ اس میں تو حسین کے نام سے آنسو جمع ہے. ابھی ہر ایک کی اپنی عقیدت کا اظہار ہے, تو آپ اس میں آنسو جمع کیجئے اور شہزادی کونین کو ہدیہ کر دیجئے. یا امیر المومنین آپ کو پرسہ دیتے ہیں, شہزادی کونین آپ کو پرسہ دیتے ہیں. اے مولا حسین آپ شہید مظلوم ہیں, آپ پیاسے اور بھوکے شہید کیے گئے, لیکن یہ قیامت تک حسین کی یاد کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ صبح عاشور سے عصر عاشور تک حسین کہہ رہے تھے اے خدا جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرے لیے. انا للہ کی عملی تفسیر تھے حسین ابن علی, انا للہ و انا الیہ راجعون, عملی تفسیر تھے. اے خدا میرا حبیب تیرے لیے, میرا مسلم تیرے لیے, میرا غلام جان تیرے لیے, میرے عباس کے بازو تیرے لیے, میرے قاسم کی پامال لاش تیرے لیے, میرے اکبر کا کلیجہ تیرے لیے, میرا اصغر تیرے لیے. صبح عاشور سے عصر عاشور تک حسین نے کہا اے خدا جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرے لیے. اور اب عصر عاشور کے بعد خدا کہنا شروع ہوا اے خدا تو حسین کو صلہ کیا دے گا؟ کہا حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ سب میرے لیے, اب میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب حسین کے لیے. میری زمینیں حسین کے لیے, میرا آسمان حسین کے لیے, میری جنت حسین کے لیے, میری ہوائیں حسین کے لیے. اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر زمین حسین کی نہ ہوتی تو کربلا کی شہادت کے بعد جس زمین سے پتھر کو اٹھایا جاتا وہاں سے خون کیوں برآمد ہوتا؟ اس لیے کہ زمین رو رہی تھی حسین کے غم میں. اگر ہوائیں حسین کی نہ ہوتی تو جب حسین کو شہید کیا گیا تو کربلا میں آندھی کیوں چل رہی تھی پھر؟ اگر آسمان حسین کا نہ ہوتا تو جب حسین کو شہید کیا گیا تو آسمان سے خون کی بارش کیوں ہو رہی تھی؟ ساری کائنات سوگوار تھی حسین کے غم میں, اور عزاداری انشاءاللہ اس طریقے سے جاری اور ساری رہے گی. چونکہ بے خوف ہو رہی ہے عزاداری ہے حسین, چاہے کیسے ہی مصائب کیوں نہ ہو, کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو, اتنا بڑا مجمع الحمدللہ یہاں بیٹھا ہے, بے خوف ہو رہی ہے عزاداری ہے حسین. اس لیے کہ دل کو یقین ہے کہ علمدار ساتھ ہے, بے خوف ہو رہی ہے علمداری یہ حسین, عزاداری یہ حسین, دل کو یقین ہے کہ علمدار ساتھ ہے. صدیوں سے یہ پنجا ہرگز نہ جھک سکا, جب بلاسٹ بھی ہوا تب بھی نہ جھک سکا, دشمنوں نے سازش کی, صدیوں سے یہ پنجہ ہرگز نہ جھک سکا, عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے. متفرق نے ایک نعرہ لگائی اور پھر مل کر جواب بھی دیجیے, اس طریقے سے کوئی سلسلہ کیجیے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں حسین کی عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے کہ ہم آئیں تو عزاداری ہوگی, نہیں, ہم محتاج ہیں سید الشہداء کی عزاداری کے. وہی جو شب عاشور مولا کے اصحاب نے کہا تھا جب حسین نے چراغوں کو بجا کر کہا نا جاؤ میری طرف سے اجازت ہے, تو مسلم ابن اوسجا نے کیا کہا, کہا مولا مجھے تو معلوم ہے, ہمیں تو معلوم ہے کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں, لیکن ہمیں آپ کی ضرورت ہے مولا, ہمیں ضرورت ہے. تو اس لیے سید الشہداء کا غم اگر ہم نہ رہیں کوئی اور رہے گا. آج شب عاشور ہے, اس کا ماتم ہے کہ جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے تھے. جب کوئی لاش گرتی ہے, جب کوئی شہید کیا جاتا ہے, تو آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے لوگ. جو سوگوار ہوتے ہیں, جو وارث ہوتے ہیں, اسے اکیلے تو جنازہ نہیں اٹھانا پڑتا, اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, جنازے کو دفناتے ہیں, غسل و کفن کا انتظام کرتے ہیں. لیکن مجھے یقین سے بتلائیے, جب جنازہ دفنا کر واپس آتے ہیں تو تھکن کا احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک جنازہ سب مل کر اٹھائیں تو تھکن کا احساس ہوتا ہے. حسین ایک اکیلا اور 72 لاشیں. اصل تھکن کا عالم کیا ہوگا, آپ تصور فرمائیے. مولا حسین کو کس کا وسیلہ اور کس کا واسطہ دیں؟ آیت اللہ میلانی کے پاس ایک فیملی آئی جرمنی سے, کہتی ہم شیعیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں. کہا کیوں قبول کرنا چاہتے ہو, کیا ہوا؟ کہ اس لیے قبول کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایک معجزہ ہوا ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ ہوا یہ کہ ہمارا شدید ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ہم دونوں تو بچ گئے, لیکن ہماری بیٹی ایسی شدید زخمی ہوئی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. دنیا بھر میں علاج کروایا, علاج نہیں ہو سکا. کیوں؟ لوگ جانتے ہیں اگر جسم کے کسی اور حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے پلسٹر ہو سکتا ہے, لیکن اگر پسلیاں شکستہ ہو جائیں. تو پھر جوڑی نہیں جا سکتی. تو کہتے ہیں ڈاکٹرز نے کہہ دیا اب یہ مکمل بیڈ ریسٹ, اور کوئی علاج نہیں. ہم مایوس تھے. ہمارے گھر میں ایک سیدانی کام کرتی تھی. اس نے آ کر کہا کہ میرے پاس ایک طبیب ہے, اگر اس سے علاج کروانا چاہو. ہم نے کہا کہ ہم ساری دولت دے دیں گے, یہ بتلاؤ اس طبیب کا نام کیا ہے, کہاں وہ رہتا ہے. کہا نہیں, وہ طبیب جو ہے اسے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے. کہا وہ طبیب کون ہے؟ کہا اس کا نام فاطمہ ہے, اور خاصیت یہ ہے کہ جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں ویسے اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھیں. اب کہتے ہیں ہم جانتے نہیں تھے بی بی کو. ہم نے بستر پر اپنی بیٹی کو لٹا دیا. اس سیدانی نے کہا کہ تم یا زہرا پکارو تو وہ مدد کریں گی تمہاری. کہتی ہے میں حجرے سے باہر آ گئی اور میں نے بی بی کو مخاطب کر کے کہا, کہا بی بی میں آپ کی نسل سے ہوں, میں آپ کی اولاد میں سے ہوں, میں نے ایک بیمار کو, ایک مریض کو آپ کا نام لیا ہے, آپ کی طرف ہدایت کی ہے، بی بی میری لاز رکھ لیجئے گا. بی بی میری عزت رکھ لیجئے گا. بس یہ کہنا تھا، بیان کرتی ہیں کہ حجرے سے ایک نور بلند ہوا اور ایک بی بی تشریف لائی. انہوں نے اس بیٹی سے کہا کہ جو مریض تھی، کہا اٹھو میرے پاس آؤ. کہا میں اٹھ نہیں سکتی، میں مریض ہوں، میری پسلیاں شکستہ ہیں. کہا میں حکم دیتی ہوں اٹھو. اور وہ بی بی اٹھتی ہے، اور جیسے ہی اس بی بی کے پاس جانا چاہتی ہے، اس بی بی کے پاس جانا چاہتی ہے، وہ نور ختم ہو گیا. کہ آج ہم آئے ہیں اس بی بی کے نام پر شریعت کو قبول کرنے کے لیے. فاطمہ زہرا کو پکاری آج. حسین مظلوم، انہیں بی بی کا واسطہ اتنا پسند ہے کہ وہ رد نہیں کرتے. اصل عجیب نسبت ہے حسین اور فاطمہ زہرا میں، اس لیے کہ جب جنازہ زہرا تیار تھا، ایک ایک شخص، ایک ایک اولاد آتی ہے، آ کر ماں سے آخری ودا کیا، حسن آئے، ام کلثوم آئیں، زینب کبرا آئیں، لیکن حسین آگے نہیں بڑھے. کہا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے گی. کہا میری ماں جب تک مجھے خود نہ بلائے گی میں آگے نہیں جاؤں گا. کچھ دیر نہ گزری تھی جب بی بی کی آواز نہ آئی، حسین آگے بڑھے، کچھ آگے بڑھے اور ماں کو دیکھ کر کہا کہ اماں آج تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین تجھے پکارے اور تو جواب نہ دے. بس حسین کی زبان سے غربت کا نام سنا، بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو گلے سے لگا کر کہا، کہا میرے لال، میرے سامنے غربت کا نام نہ لے. تیری ماں تیری زبان سے غربت کا نام برداشت نہیں کر سکتی. میں کہوں گا بی بی آج علی موجود ہے، حسن موجود ہے، حسین کی زبان سے غربت کا نام آیا، آپ سے برداشت نہ ہو سکا. تاریخ کہتی ہے جب حسین اکبر کی لاش کو لے کر آئے، ایک طرف قاسم کی پامال لاش کو رکھا، ایک طرف اکبر کی لاش کو رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی، کہا مارے لا آج تیرا حسین غریب ہو گیا. تیرا حسین غریب ہو گیا. آج اس غریب حسین کا ماتم ہے، آج اس غریب حسین کا گریہ ہے. شہید صالح لکھتے ہیں کچھ مقامات ہیں جب حسین نے اپنے آپ پر گریہ کیا ہے. حسین پر وہ وقت بہت سخت تھا، اپنے آپ پر گریہ کیا. پہلا موقع جب سید الشہداء کربلا میں وارد ہوئے، جیسے سواری رکی ہے، بی بی زینب نے بلایا، کہا بھیا یہ کہاں رکنے کا ارادہ کر لیا؟ جب سے یہاں قیام کیا ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. حسین نے کہا زینب یہ ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے، بی بی گریہ کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. بہن اور بھائی اتنا روئے کہ دونوں کو غش آ گیا. یہ پہلا موقع حسین نے اپنے آپ پر گریہ کیا. دوسرا موقع جب چچا نے بھتیجے کو رخصت کیا، جب قاسم کو اجازت دی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ حسین قاسم سے مل کر اتنا روئے کہ چچا اور بھتیجے بے ہوش ہو گئے. یہ دوسرا موقع تھا. تیسرا موقع حسین اپنے آپ پر روئے. کب؟ اور یہ موقع بڑا سخت ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے حسین جب بھی روتے تھے تو چھپ کر روتے تھے، دشمن کے سامنے نہیں روتے تھے. اس لیے کہ اگر دشمن کے سامنے روئیں تو دشمن کی ہمت بڑھ جائے گی، دشمن کا حوصلہ بڑھ جائے گا، لہذا سید الشہداء چھپ چھپ کر روتے تھے. اب لیکن جو موقع آیا، مقتل کا جملہ ہے، فبکا بکان عالیا، حسین نے چیخ چیخ کر بلند آواز سے دشمن کے سامنے گریا شروع کیا. وہ کون سا موقع تھا؟ جب فرات کے کنارے ابو الفضل عباس گھوڑے سے گرا. حسین نے بلند آواز سے گریہ شروع کیا. چوتھا موقع جب حسین اپنے آپ پر روئے، جب رخصت آخر کے لیے تشریف لائے تھے. عزیزو آپ زیارت پر جاتے ہیں, وہاں کربلا کی زیارت خدا ہر ایک کو نصیب کرے. جب زائر پہنچتا ہے, روزانہ زیارت پڑتا ہے جا کر, دن گزرتے جاتے ہیں تو دل تڑپتا جاتا ہے, اب فقط 3 دن باقی رہ گئے, اب 2 دن باقی رہ گئے. جب آخری دن آتا ہے اور الوداعی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو میں نے زائروں کو دیکھا ہے, الوداعی زیارت زری پر پڑھتے ہیں, باہر واپس آتے ہیں, سہن میں قدم چل نہیں رہے ہوتے, واپس زری پہ جاتے ہیں, پھر زیارت پڑھتے ہیں, پھر باہر آتے ہیں, پھر اندر جاتے ہیں, پھر زیارت پڑھتے ہیں, حسین سے ودا نہیں کر پاتے. میں کہتا ہوں آج 1400 سال بعد ہم حسین سے ودا نہیں کر پاتے, نہیں معلوم زینب نے اپنے بھائی کو کیسے بلا حافظ کہا تھا. بیوی نے اپنے بھائی کو کیسے خدا حافظ کہا مجھے نہیں معلوم. اتنا ضرور ہے تاریخوں میں کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو شہزادی فضا سے کہا ہے, اما فضا اس خیمے میں ایک صندوق ہے جس میں ایک پھٹا پرانا کرتا ہے جسے ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی, اسے ایسے لے آنا کہ زینب کو خبر نہ ہونے پائے. فضا گئی, کرتے کو لیا, چھپا کر لا رہی تھی کہ بی بی کی نگاہ پڑ گئی, کہا اے فضا تجھے میری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ, بتلا کیا لے جا رہی ہے. فضا نے دکھلایا کہ مولا نے کرتا منگوایا ہے. بی بی نے کہا یہ کرتا نہیں, یہ میرے بھائی کا کفن ہے, حسین نے کفن منگوایا ہے. بی بی نے وہ کرتا لیا, مولا حسین کی خدمت میں آئی, کہا بھائی آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے, آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے ایک وصیت پر عمل کرنا ہے. آگے بڑھ کر حسین کے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا. حسین نے کہا بہن زینب یہ گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ کہا ماں کا آخری وقت تھا, ماں نے مجھے قریب بلایا تھا, کہا تھا زینب ایک وقت آئے گا جب اس حسین کی گردن پر 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا, چھری چلائی جائے گی, زینب میں موجود نہ ہوں گی, میری نیابت میں حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا. حسین نے کہا زینب ذرا شانوں سے ردا کو تو ہٹانا. مولا آگے بڑھتے ہیں, بازوؤں کا بوسہ لیا. کہا بھیا یہ بازوؤں کا بوسہ کیوں لیا؟ کہا 21 رمضان بابا کا آخری وقت تھا, بابا نے مجھے بلایا تھا, کہا تھا حسین اس زینب کے ہاتھوں سے رسی آزادی جائیں گی, بازوؤں میں رسیاں ہوں گی, میں موجود نہ ہوں گا, میری نیابت سے میری زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا. یہاں بعض لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں, بعض کو غش آ رہا ہے, میں مسائل پڑھتا جاؤں گا آپ سنتے جائیں, اگر غش کھا کر کوئی گر جائے تو حیرت کیجیے گا, اس لیے کہ وہ مصیبت ہے جو فاطمہ زہرا جس پر آنسو آتی ہے, جس پر رسول اللہ ماتم کرتے ہیں. حسین سید سجاد کے خیمے میں پہنچے, بیمار بیٹا ہے, غش کے عالم میں ہے, بیٹے کو جگایا, کہا بیٹا رخصت آخر کے لیے آیا ہوں, تجھے آخری سلام. سید سجاد نے پوچھا اینا امی العباس, میرے چچا عباس کہاں ہیں بابا؟ کہاں مارے گئے. کہا بھیا اکبر کہاں ہے؟ کہاں مارے گئے. سجاد پوچھتے جاتے ہیں, حسین کہتے جاتے ہیں, آخر میں ایک جملہ کہا سجاد اب خیمے میں مردوں میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا. سجاد اپنی کمر کو تھام کر کھڑے ہوئے, کابو بھی اما ذرا میری تلوار تو لائیے گا, میرا بابا تنہا رہ گیا, میرا بابا کیا رہا ہے. میرا بابا اکیلا رہ گئے. کہا سجاد تجھے امامت سنبھالنی ہے, تجھے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرنا ہے. اس کے بعد خیمے میں تشریف لائے, سب کو آخری سلام کیا, کہا ان ماؤں پر سلام جن کے بچے میری نصرت میں مارے گئے,
ان بہنوں پر سلام جن کے بھائی میری نصرت میں شہید ہوئے، ان بیویوں پر سلام جن کے شوہر حسین کی نصرت میں مارے گئے، پھر بہنوں کو سلام کیا، کہا اے زینب اور اے ام کلثوم میرا آخری سلام، اے ام ربیعہ، اے ام لیلیٰ میرا آخری سلام۔ حسین خیمے کے قریب پہنچے، در خیمہ پر رکے، ایسا لگا جیسے مولا کو کچھ یاد آیا۔ اب حسین نے خیمے کی جانب دیکھا، کونے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، سر کے بال سفید تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہا اے میری ماں فضا، تجھ پر حسین کا آخری سلام۔ فضا آپ پر آخری سلام، فضا کو آخری سلام کیا حسین مظلوم نے۔ اب جو باہر نکلنا چاہتے ہیں، میر انیس نے عجیب جملہ لکھا ہے، بہت درد بھرا منظر ہے، کہا بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے۔ حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، راکب دوش رسول ذوالجناح پر سوار ہوا۔ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، حسین نے اپنے سر کو ذوالجناح کی گردن پر رکھا، کہا اے میرے ذوالجناح، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے، لیکن حسین کا وعدہ ہے، یہ حسین کی آخری زحمت ہے، اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہ دے گا۔ اب جو ذوالجناح نے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا، قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ۔ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا، کہا بیٹی شاید میں تیرے لیے پانی لے کر آ جاؤں، کہا نہیں بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے بابا، چچا واپس نہ آئے، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ حسین نے کہا بیٹا جہاد پر جانا ہے، نانا سے وعدہ نبھایا تھا۔ سکینہ نے کہا اچھا بابا، جانا چاہتے ہو تو ایک اور آخری بار اپنے سینے پر سلاتے جاؤ بابا۔ اب سکینہ ہے حسین کے سینے پر آرام کر رہی ہے، بس یہ آخری موقع ہے کہ سکینہ کو باپ کا سینہ نصیب ہوا ہے، اب اس کے بعد کبھی شمر کے تواچے ہوں گے، کبھی عمر صاحب کے کوڑے ہوں گے، بالیاں چھینی جائیں گی۔ سکینہ حسین کے سینے پر ہے، کچھ دیر بعد بیدار ہوتی ہے، کہتی ہے جاؤ بابا جاؤ، ہم نے آپ کو رخصت کیا۔ حسین نے کہا سکینہ اب تک تو مجھے روک رہی تھی، کہا بابا میں نے خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، دادی کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کو نہ روک، ارے اسی وقت کے لیے تو چکیا پیس پیس کے بالا تھا۔ سکینہ سے حسین ودا ہوئے، بس اب میں پڑھ نہ پاؤں گا، آپ رو چکے ہیں، آپ مجلس قبول ہو چکی ہے، آپ کی آنکھوں سے جاری آنسو جاری ہو چکے ہیں۔ حسین میدان میں آتے ہیں، ذوالفقار کو نکالا، حسین نے جہاد کرنا شروع کیا، کہتے جاتے ہیں اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا۔ حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، اور جنگ کرتے کرتے حسین فرات کے پاس پہنچے، عباس کا لاشا موجود تھا، کہتے عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس۔ بس وہ موقع قریب آ گیا، عصر عاشور کا وقت ہے، ندائے قدرت بلند ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے اطمینان والے حسین پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور اب اپنے ہاتھوں کو زلزلہ کی گردن میں ڈال دیا، بس حسین زلزلہ پر موجود ہے۔ بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹنا شروع ہوئی، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا لیا۔ حسین پر وار ہونا شروع ہوئے، فاطمہ کا لاش زخمی ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ وہ کیفیت آئی حسین میں، گائے سلجھنا مجھے وہاں لے جا جہاں میرے اکبر کا لاشا رکھا۔ اب منزل سخت ہے، اب منزل بہت سخت ہے۔ حسین زخمی ضرور ہے لیکن کسی کی مجال نہیں کہ حسین کے قریب آ سکے۔ عمر سعد نے کہا، اے حرملہ، جب تک تیرا تیر نہ لگے گا، جب تک حسین زلزلہ پر ہے، کوئی شخی حسین کے قریب نہ جائے گا۔ حرملہ نے تیر جوڑا، اب جو حسین کے سیرے کی جانب وار ہوا، سیرہ حسین پہ تیر پیوست ہوا۔ میرا زخمی مولا، میرا پیاسا مولا، زمین کربلا آگے گیا، لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام اس شہید پر جب وہ گھوڑے سے زمین پر گرا، تو نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر مول لگ رہا شاہ۔ حسین تیروں پر ہے، حسین تیروں پر ہے، اور اب فوج عشقیہ میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے حسین مارے گئے، کچھ کہتے حسین زندہ ہے۔ شمر ملون آگے بڑھتا ہے، کہتا میں بتاتا ہوں، حسین زندہ ہے مارے گئے۔ اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو، اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہ کر پائیں گے۔ بس اتنا سننا تھا، میرے مولا نے اپنی کوہنیوں پر زور دیا، کارے فوج بے حیا، ابھی حسین زندہ ہو۔ ابھی حسین زندہ ہے۔ بس عزیزوں، عصر عاشور، عصر کا وقت آ گیا، حسین نے نماز پڑھنا شروع کی۔ یہ وہ آخری نماز ہے جو میرے مولا نے ادا کی ہے۔ حسین کا قیام و قعود ہوا، رکوع میں تشریف لے گئے، اب جب سجدے میں تشریف لے گئے، میں جملے نہ پڑھ پاؤں گا۔ کائنات کا تری شقی، شقی ترین انسان آگے بڑھا، وہ کام کرنا چاہتا ہے جس پر انسانیت ازادار رہے گی، قیامت تک ماتم ہوتا رہے گا۔ ابھی تو ایک جملہ مقتل میں موجود ہے، میں کیا کروں، خدا کی قسم نہ پڑتا، خدا کی قسم اس جملے کو نہ پڑتا، لیکن بی بی کا حکم ہے، ہمارے مسائل بیان کیا کرو، انہیں پتا چلے کہ ہم پر کیا ظلم ہوا، میرے حسین پر کیا ظلم ہوا۔ اے شمر ملوم، اے شمر ملوم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جاتے اگر تو ذبح کرنا چاہتا تھا تو تیز خنجر سے ذبح کرتا، لیکن شمر کے ہاتھ میں کند خنجر تھا، حسین کا گلا پیاسا تھا۔ خنجر چلنا شروع ہوا، زمین کربلا پر زلزلہ آیا، آواز قدرت آئی، علاقت قتل الحسین میں کربلا، علاقت زبع الحسین میں کربلا، حسین کربلا میں مارے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، زلزلہ زلزلہ حسین کا باوفا باوفا ساتھی ہے، حسین کے خون سے اپنے پیشانی کو رنگین کرتا ہے، اور اب حسین کے خون کو لے کر خیمے کی جانب چلا، خبر شہادت پہنچانا چاہتا ہے۔ جب زلزلہ حسین کے خیمے کی جانب پڑا، حسین کی 4 سال کی یتیمہ تھی، خیمے سے باہر نکلی، زلزلہ کو دیکھتی ہے، سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا۔ زلزلہ سے مگر ایک سوال کیا، یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو تلواریں کتنی لگی، یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو تیر کتنے لگے، ایک سوال کیا، کہا یا جوادو اسقیا ابی ام قتل شانا، اے میرے بابا کے زلزلہ اتنا بتا، جب بابا کو ذبح کیا تھا تو کیا پانی پلایا تھا یا بیاسا بھی مارا گیا، ماما بیاسا مارا گیا، حسین بیاسا مارا گیا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على
Hi, Hussein Kustashot. های حسین کشته شد، 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 صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ الحسین المظلوم الشہید ولا تشون کربلا النجاة السلام عليك يا وارث آدم وصفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا صار الله وابن ثوره والمثل المطهور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أطاق اليقين فلعن الله أمة القتلات ولعن الله أمة الظلمات ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت من يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصنام شامخا ولا رحام المطهرا لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلح الموت سيابحا واشهد انك من دائم الدين واركان المؤمنين واشهد انك الامام بر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي واشهد ان العيمه من ولدك كلمه التقوى وعلام الهدى والعروه المسنات والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله ملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن نبيا بكم مقيم بشرائع ديني وخواتيم أمني وقلبي لقلبكم سر وامري لامركم متبع صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم وعلى اجسادكم وعلى اجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زياره شهزاد علي اكبر عليه السلام السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم لعن الله امة قتلت ولعن الله امة ظلمت ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به زيارتي تمام شهداء كربلاء عليه السلام السلام عليكم يا اولياء الله وحبابه السلام عليكم يا وصفي الله ومدى السلام عليكم يا انصار دين الله السلام عليكم يا انصار رسول الله السلام عليكم يا انصار امير المؤمنين السلام عليكم يا انصار فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكم يا انصار ابي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصي الامين السلام عليكم يا انصار ابي عبد الله الحسين بابي انتم وامي تبتم وطابت الارض التي في ارض فنتم وفزت فوزا عظيما فلا فيا ليتني كنت معكم فافوز معكم زياره ابي الفضل عباس عليه السلام السلام عليك يا ابي الفضل العباس يا ابن امير المؤمنين ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين ولاخويك الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه السلام عليك جميعا شهداء كربلاء والأسرى كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قاطع البرهان السلام عليك يا إمام الإنس والجان اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاظمية وهجج الرذوية والجود التقيم التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق وَالدَّعِي إِلَى الصِّدْقِ الْمُتْلَقِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَأَمَانِ اللَّهِ وَحُجَّةِ اللَّهِ الْقَائِمِ بِأَمْرِ اللَّهِ الْمُقْتَدِي لِدِينِ اللَّهِ الْغَالِبِ بِأَمْرِ اللَّهِ وَالزَّابِ عَنْ حَرَمِ اللَّهِ إِمَامَ السِّرِّ وَالْعِلَانِ دَافِعَ الْكَرْبِ وَالْمِحَانِ صاحب الجود والمنال السلام عليك يا طالب بزهور الانبياء وابناء الانبياء السلام عليك يا طالب بدم المقتول بكربلاء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله مخرجا.